أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر استوار کریں، قائم کریں، اور تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت اس طرح سے بنائی ہے کہ اس میں تقوی بنیاد ہے، اساس ہے. انسانی حیات کو تقوی کی ضرورت ہے تکمیل کے لیے اور مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے. باقی موجودات تقوی کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے امر تقوی مکتوب ہوا ہے اور نہ رقم کیا گیا ہے. تقوی انسانی حیات کی حفاظتی تدبیر ہے، آفات سے محفوظ رہنے کے لیے، خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے، اور ضائع ہونے سے، تلف ہونے سے، باطل ہونے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی مقرر فرمایا ہے. تقوی کے بغیر انسان کی زندگی برباد ہے، ہلاک ہے انسان، اور بے مقصد زندگی انسانی مقام سے گر جاتی ہے حیوانی حد تک. اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق تقوی کے بغیر جب انسان پستی کی طرف جاتا ہے تو حتیٰ حیوانی درجے سے بھی زیادہ نیچے سقوط کر جاتا ہے، نزول کر جاتا ہے. تقوی کا تعلق انسان کی زندگی سے گہرا ہے. ایک اہم باب تقوی کے اندر گفتگو ہے. تقوی میں تقوی کے حصول کے منابع ہیں کہ تقوی حاصل کیسے ہو. یہ فصل ابھی ہم نے اپنی اس سلسلہ گفتگو میں ذکر نہیں کی، اس کی باری آئے گی، لیکن چونکہ ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق نصیب ہوئی ہے ہمیں، اور حلول ماہ مبارک رمضان، ماہ برکات، ماہ مغفرت و توبہ، و ماہ بندگی و قرآن، ماہ ربیع القلوب، تمام اہل ایمان، اہل اسلام و بالخصوص پیروان ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ کی ان خاص نعمتوں میں سے اپنے بندوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے لطف خاص و رحمت خاصہ کے ذریعے عطا فرمائی ہے. اور لطف، بالائی لطف یہ ہے کہ یہ نعمت تکرار ہوتی ہے ہماری زندگی میں، کئی دفعہ نصیب ہوتی ہے یہ نعمت، لیکن سوئے حظ و سوئے نصیب یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ اس فرصت کو گزار دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں، اور خاطر خواہ اس سے استفادہ نہیں کرتے. ماہ مبارک رمضان ماہ معراج انسان ہے. اہل سلوک کے لیے یہ مہینہ، یہ فرصت سب سے عالی و سب سے غنیمت ہے. اس کے لمحات اس کی راتیں، اس کے ایام، اس کے دن، اس کے تنفسات، اس کے اندر حتیٰ نیند کرنا، سونا، سب بندگی شمار ہوتا ہے. اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، موانع و رکاوٹیں ساری دور کر دی جاتی ہیں، شیاطین انسان سے دور کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے ابواب کھل جاتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ انسان کے ارادے سے انجام پانا ہے. جو توفیقات خداوند تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں، یہ انسان کے ارادے سے انجام پائے گا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے نظام بنایا ہے جو ارادہ خدا سے انجام پاتا ہے، وہ قانون اور وہ نظام. انسان کے لیے جو کچھ مقرر فرمایا ہے، اس میں انسانی ارادہ بھی داخل کیا ہے، شامل کیا ہے، کہ وہ سب کچھ انسانی ارادے سے وقوع پذیر ہوگا. جو اللہ کے ارادے، فقط اللہ کے ارادے پر منحصر ہیں، ان امور میں کوئی وقفہ نہیں ہے، تعطل نہیں ہے، سستی نہیں ہے، اور کسی قسم کا ان میں ترک اور معصیت کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن جن امور میں انسانی ارادہ شامل ہے و داخل ہے کہ یہ اعمال انسانی ارادے سے انجام پائیں، ان میں مشکل ہے انسان کو، چونکہ ارادہ انسانی آفتوں کا شکار ہے. ماہ مبارک رمضان اور اس کی توفیقات، اس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مقرر فرمایا ہے، وہ انسانی ارادے سے انسان کو نصیب ہوگا. اللہ کے ارادے سے رمضان المبارک کے اندر برکات کے خزانے بھر دیے گئے ہیں، انسانی ارادے سے وہ خزانے رمضان سے انسان کی طرف منتقل ہو جائیں گے. انسان نے دریافت کرنے ہیں، انسان نے ان کو اپنے لیے رمضان سے وصول کرنا ہے، دریافت کرنا ہے. اگر معرفت ہو ماہ مبارک رمضان کی، جس طرح روایات کے اندر ہے کہ انسان آرزو کرے کہ ساری عمر رمضان رہے، وہ ہر مہینہ رمضان ہو اور ہر دن ماہ رمضان ہو، اگر حقیقت ماہ رمضان کو انسان ادراک کرے، اور چونکہ ہم نہیں سمجھتے اور دل ہمارے آمادہ نہیں ہے اس بہار کے لیے، اس وجہ سے ایک دن بھی ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے. جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے نماز کے متعلق، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز سخت ہے، بھاری ہے، بوجھ ہے، سوائے ان کے جن کے دلوں میں خشوع موجود ہے. ماہ مبارک رمضان اس سے بھی زیادہ بھاری ہے بعض کے لیے، اور نماز سے بھی زیادہ وزنی اور بوجھ ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ نہ حقیقت نماز سے آشنا ہے اور نہ حقیقت رمضان سے آشنا ہے، نہ حقیقت برکات ماہ مبارک رمضان سے آشنا ہے. اگر نماز کا راز کھل جائے ہمارے اوپر، تو ہم دائم الصلاۃ بن جائیں گے، اور اگر رمضان کا راز کھل جائے ہمارے اوپر، تو ہم دائم الصوم قرار پائیں گے ہم، اور آرزو کریں گے جس طرح ائمہ اطہار سے منقول ہے کہ یہ رمضان سال کا رمضان ہو اور عمر بھر کے لیے یہ موسم و یہ فضا قائم رہے اور ہم اس سے باہر نہ جائیں. ماہ مبارک رمضان کے آداب واجب میں سے ایک ادب اور حکم پروردگار کا روزہ ہے. ماہ قرآن ہے اور اسی کے اندر صیام بھی لازمی قرار دیا گیا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 183 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے اہل ایمان، جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر صیام و روزہ واجب ہے، لازمی قرار دیا گیا ہے، جیسا تم سے پہلے والوں کے لیے لازمی تھا. لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم اس سے تقوی تک پہنچ جاؤ. ماہ مبارک رمضان ماہ تقوی ہے، منبع ہے حصول تقوی کا. اور ماہ مبارک رمضان کے اندر بالخصوص روزہ و صوم قرآن کریم کے فرمان کے مطابق منبع ہے تقوی کے حصول کے لیے. چونکہ ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنے تقویٰ کو اور طغیان کو قابو میں لے آتا ہے اپنے ارادے کے ذریعے سے، اور روزہ کا پہلا نتیجہ انسان کے لیے تقویٰ کی صورت میں نکلتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر روزے کا نتیجہ تقویٰ نہ ہو تو وہ فاقہ ہے، تقویٰ نہیں ہے، فقط بھوک ہے، اور بھوک سے انسان کو ممکن ہے کچھ فوائد جسمانی ملتے ہوں، لیکن روح روزہ جو تقویٰ کی صورت میں ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تقویٰ چونکہ الہی تدبیر ہے انسان کے لیے، اور انسان نے اس تدبیر کو لاگو کرنا ہے، اللہ نے تدبیر بنائی ہے، اللہ نے تدبیر رقم کی ہے اور معین فرمائی ہے، انسان نے اس تدبیر کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا ہے، اور الہی تدبیر کو انسانی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہے، اس وقت انسان تقویٰ کے حصار میں آ جاتا ہے۔ روزہ انسان کو یہ توفیق عطا کرتا ہے، یہ فرصت مہیا کرتا ہے کہ اپنے ارادے کو قوی کر لے انسان۔ روزہ مبارزہ ہے انسان کا، انسان کے نفس کا، اپنے خلاف، اپنی ذات کے خلاف، اپنی نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی عادتوں کے خلاف، اندرونی مبارزہ جو انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جیسا شب رمضان کی باس میں عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جو احکام مقرر فرمائے ہیں اور اس کو اطاعت پر مامور کیا ہے کہ انسان اطاعت کرے، بندگی کرے خداوند تبارک و تعالی کی، نہیں کرتا، بندگی خدا نہیں کرتا، فرمان خدا نہیں مانتا، فرمان بردار نہیں ہے اللہ کا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے فرمان روا انسان کے لیے ہیں جن کی فرمان بری کرتا ہے، اور ان میں سے ایک فرمان روا انسان کا نفس ہے، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان جو ایک لمحہ بھی خاموش نہیں بیٹھتا، چونکہ عامر ہے، امار ہے، امارہ ہے، اس کا کام ہی انسان کو فرمان دینا ہے، اور انسان جب اللہ کی بندگی سے باہر آ جائے تو نفس کی بندگی میں آ جاتا ہے، نفس کے اوامر اطاعت کرتا ہے، بجا لاتا ہے، نفس امارہ ہر لحظے اس کے لیے ایک فرمان صادر کرتا ہے اور انسان اس فرمان کو بجا لاتا ہے، اس لیے فرامین خدا کے لیے مہلت ہی نہیں بچتی، فرامین الہی بجا لانے کے لیے حوصلہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، انرجی نہیں ہے انسان کے اوپر، اور سوچتا بھی نہیں ہے، دھیان بھی نہیں جاتا کہ میں اپنے خالق اور مالک کے فرامین کو بجا لوں، اس طرح بوچھاڑ ہے و یلغار ہے نفس امارہ کی۔ اور نفس امارہ کے علاوہ اور بہت سارے فرمان روا ہیں جو انسان کے اندر ہیں اور انسان کے باہر ہیں، جیسے خواہشات ہیں، جیسے ہوس ہے، جیسے عادتیں ہیں انسان کی، ان کا اسیر ہے انسان۔ فرمان روائی نفس سے باہر آنے کے لیے روزہ سب سے عالی ذریعہ ہے، ماہ مبارک رمضان اور اس کے اندر روزہ در حقیقت بندگی کی مشق ہے، یہ مشقوں کا مہینہ ہے مومنین کے لیے، جس طرح اہم ادارے اور افراد اور جمعیتیں جن کے ذمے کوئی ایسا شجاعانہ کام ہوتا ہے، جیسے افواج ہیں، مسلح افواج ہیں، فورسز ہیں، جنہوں نے ملک و ملت و قوم کا دفاع کرنا ہے، ان کے اندر آمادگی کی ضرورت ہے، اور یہ آمادگی مشقوں سے ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے انہیں سال کے دوران ضرور ایک دفعہ مشق کروائی جاتی ہے تاکہ سال بھر ان کے اندر آمادگی رہے، باقی رہے، تیاری رہے ان کی۔ مومن عمر بھر کے لیے مبارزہ کرتا ہے، اہم ذمہ داریاں مومن کے کندھے پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، ان اہم ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مومن کے اندر آمادگی کی ضرورت ہے، ہر دم آمادہ ہو، تیار ہو، اور اس کی آمادگی خطرات میں رہتی ہے، چونکہ بہت سارے اندرونی اور بیرونی عناصر اور عوامل انسان کی آمادگی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس عالم میں جب انسان کی آمادگی خطرے میں ہو اور آفات اس کے اوپر حملہ آور ہوں، اسے ضرورت ہے کہ دوبارہ سے اسے نئے سرے سے مشقیں کروائی جائیں تاکہ یہ آمادگی بھرپور ہو اور اس آمادگی کے بعد وہ ذمہ داریاں بجا لائے۔ آمادگی جو انسان کے نفس اور انسان کی روح کو تیار کرے، افواج کی آمادگی بدن کے لحاظ سے ہوتی ہے، جسمانی لحاظ سے ہوتی ہے، یا بعض اہم شعبوں کے اندر مامور افراد، ان کی آمادگی اپنے شعبے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ مومن کی آمادگی ایمان کے پہلو سے ہے، دل کے لحاظ سے ہے، نفس اور روح کے لحاظ سے ہے۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان در حقیقت نفس اور روح کی مشق کا مہینہ ہے، جس میں سادہ مشقیں بھی ہیں اور اس میں بہت گہری اور عمیق مشقیں بھی موجود ہیں، جنہیں ہم نے رسمیں بنا لیا ہے۔ یہ جو مبارزاتی مشقیں ہیں ماہ رمضان میں، انہیں ہم نے رسومات میں تبدیل کر لیا ہے، اور روزے سے زیادہ دھیان ہمارا سحری اور افطاری کے اوپر ہے۔ سحری اور افطاری روزے کا حصہ نہیں ہے، آداب روزہ میں سے ہے کہ سحری کھا کے روزہ شروع ہوتا ہے، افطاری پہ روزہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں خود روزے سے باہر ہیں، نہ سحری روزے کے اندر ہے اور نہ افطاری روزے کے اندر ہے، دونوں باہر ہیں روزے سے۔ روزہ ان دونوں کے درمیان امساک کا نام ہے، کف نفس کا نام ہے، اس وقفے کے دوران دو لقموں کے درمیان، دو کھانوں کے درمیان جو ترک ہے، روزہ ترک کا عمل ہے اور نفس کو روکنے کا عمل ہے، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ بیچ میں سحری اور افطاری روزے کی حقیقت سے باہر ہیں، لیکن رسوماتی روزہ سارا سحری اور افطاری کے اوپر منحصر ہے کہ سحری کے لیے سارا انتظام کرو اور افطاری کے لیے باقی اہتمام کرو، بیچ میں جو اصل کام ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ رسومات سے مشق نہیں ہوتی، رسومات انسان کی آمادگی کو کم کرتی ہیں، رسومات چونکہ رسومات تسکین کا کام دیتی ہیں، سکون کا کام دیتی ہیں۔ کوئی بھی رسم ہو، دنیا کی، دینی ہو، دنیاوی ہو، شرقی ہو، غربی ہو، ہندی ہو، مغربی ہو، رسم تسکین کے لیے ہوتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے۔ مشقیں تسکین نہیں دیتی، آمادگی پیدا کرتی ہیں، مشقیں صلاحیت بڑھاتی ہیں، مشقوں سے تقویت ہوتی ہے، قوت بڑھتی ہے، صلاحیت بڑھتی ہے، اور وہ سحری اور افطاری سے نہیں بڑھتی، جس پر ہمارا زیادہ اصرار اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ درمیانی عمل سے، نہ کھانا نہ پینا اور فالتو بات نہ کرنا، لغو بات نہ کرنا، لغویات کی طرف نہ جانا۔ روزہ انسان کے تمام وجود کا روزہ ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا فرمان ہے کہ روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، آنکھیں بند کرنے کا نام بھی ہے، کان بند کرنے کا نام بھی ہے۔ روزہ حواس کا بھی روزہ ہے، ظاہری حواس کا بھی روزہ ہے اور باطنی حواس کا بھی روزہ ہے، تخیل کا بھی روزہ ہے، توہمات کا بھی روزہ ہے انسان کا۔ وہ سب چیزیں انسان نے مشق میں شامل کرنی ہیں، پھر انسان کی شخصیت کے اندر یہ طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، جس کی مدد سے زندگی گزارتا ہے محفوظ اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بجا لاتا ہے۔ لیکن جو ہم رسم روزہ ادا کرتے ہیں، اس روزے میں جو عادتیں نہیں ہوتیں وہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور نئی عادتیں اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، مسلط کر لیتے ہیں، پہلی عادتوں کے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ واقعاً صوم ہو اور روزہ ہو، اور تمام وجود کا روزہ ہو، انسان کی سراپا ہستی کا روزہ ہو، بدن کا روزہ ہو، روح کا روزہ ہو، حواس کا روزہ ہو، اور سوچ کا روزہ ہو، فکر کا روزہ ہو، تخیل کا روزہ ہو، ایک روزہ کافی ہے انسان کے لیے. 30 روزے نور علی نور، 30 روزے رکھ کر انسان 30 سال کی آمادگی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. اشارہ کیا تھا پہلے بھی کہ ہم نے جس طرح سے دین تبلیغ کیا ہے بہت ہی چھانٹی کر کے اور اس کو پسندیدہ بنا کر اور اس کو ڈیکوریٹ کر کے ہم نے دین پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے لوگوں کو، اور اس وجہ سے دین ہوتے ہوئے بھی بے دینوں والی حالت ہے، عبادتیں کر کے بھی بندگی سے خالی ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اطاعت سے دور ہیں، رمضان کے ہوتے ہوئے برکتوں سے محروم ہیں. اگر درست تبیین ہوتا روزہ، صحیح تبلیغ ہوتا روزہ، درست حقیقت صوم کی کھول کے بیان کی جاتی، فقط احکام ظاہریہ روزے کے بیان نہ کیے جاتے بلکہ روزے کا راز و فلسفہ بھی ذکر کیا جاتا، سر و اسرار روزہ بھی تبیین ہوتے، تو صاحبان توفیق روزے سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. جیسا پہلے ایک گفتگو کے ضمن میں اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم کا فرمان ہے نماز کے متعلق کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ آپ مدد مانگو، تعاون لو، مدد لو نماز اور روزے سے، صبر اور نماز سے مدد لو تم، اور وہ بھی اپنی دنیاوی امور میں، اپنے روزمرہ معاملات میں نماز سے مدد لو، جس طرح آپ مدد لیتے ہو مختلف افراد سے، اسی طرح روزے سے اور نماز سے مدد لو تم، یعنی اپنے عام معمول کے افراد میں، گھریلو مسائل میں، اپنی تعلیم کے اندر. مثال بھی دی تھی کہ ابن سینا، یہ فیلسوف شہیر سائنسدان، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو مشکل پیش آئی علمی و عملی ہر میدان کی، میں نے نماز سے حل کی ہے، نماز سے مدد مانگی ہے، نماز سے یہ مسائل اپنے حل کیے ہیں. نماز کا یہ پہلو ہم نے نہ بیان کیا ہے نہ پڑھا ہے، اسی طرح روزے کا یہ پہلو نہ بیان ہوا ہے اور نہ ہم نے اس کی طرف توجہ کی ہے. جو کچھ آبائی طور پر لیا ہے رسوماتی عمل، اسی کو ہم نے پلے باندھ لیا ہے، حتیٰ اب یہ عادت ہو گئی ہے حالت ہماری کہ آبائی دین کے ہوتے ہوئے جو سنتے ہیں ہم الہی دین، اس الہی دین کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ٹھیک بات ہے یا نہیں. وہ جو آبا سے لیے وہ تو درست ہے، وہ تو مسلم ہے، کنفرم ہے، چونکہ آبا سے چلی آ رہی ہے. یہ جو آج بیان ہو رہی ہے، یہ جو ابھی بیان کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آبائی دین اتنا پختہ ہے ہمارا کہ الہی دین کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم. مثلا رسوماتی روزہ، اب ہم یہاں گفتگو کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن یہ سننے کے بعد آج کا روزہ اور آئندہ روزہ ایسا ہی گزرے گا جیسا آبائی طریقے سے گزار رہے ہیں، فرق کسی میں نہیں پڑے گا. یعنی ہم نظر ثانی نہیں کریں گے کہ جو کچھ ہم رسوماتی طور پر روزے میں انجام دے رہے تھے، اس کے بجائے ہم الہی امر کے مطابق اور فرمان کے مطابق روزہ رکھیں ہم. اور اگر روزہ انسان رکھے، حقیقتاً روزہ رکھے، یہ انسان ایک روزے سے جس مقام پہ پہنچتا ہے، میں معنوی مقامات و کرامتیں نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ کے اندر ایک غیبی طاقت آ جائے گی، نہ، دنیاوی پہلو سے عرض کر رہا ہوں، ظاہری اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. مثلا ہم اگر واقعاً روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر مطالعہ کریں، پڑھیں، حقیقی روزہ ہو اور پڑھیں، یہ پڑھائی کا عمل اتنا عالی انجام پاتا ہے روزے کی حالت میں جو عام معمول کے دنوں میں نہیں ہو سکتا، اگر روزہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ واقعاً روزہ ہو. روزہ کا مطلب سحری اور افطاری نہیں ہے کہ عرض کیا کہ وہ روزے کی حقیقت سے باہر ہیں دونوں، وہ روزے کے لیے آمادگی کے مقدمات ہیں یا روزے کے بعد کے آثار کے لیے اہتمام ہیں، سحری اور افطاری. روزہ ان دونوں کے درمیان اس عمل کا نام ہے جو انسان اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے، سحری اور افطاری عادت کے تحت ہم انجام دیتے ہیں، اس کے بعد کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ جو چھوڑتے ہیں یہ ارادہ ہے ہمارا، سامنے موجود ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، سامنے کھانا بھی موجود ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ نفس کو روکنا اس کام سے جس کام کی اس کو ضرورت بھی ہے، جس کی اس کے اندر خواہش بھی ہے، حاجت بھی ہے اور شدت بھی ہے، دباؤ بھی ہے۔ مثلا پیاس ہے انسان کو، شدید پیاس ہے، گرمی ہے اور روزے کا وقت بھی طولانی ہے، اور شدت سے انسان اپنا یہ عمل انجام دیتا ہے، اس کے باوجود ارادے سے پانی نہیں پیتا، پیاس بجھانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتا، اس پیاس کو برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے شدید پیاس میں بھی پانی نہیں پینا۔ ارادے کے ذریعے سے کئی گھنٹے تک ضرورت کے باوجود اس عمل سے روکنا اپنے آپ کو، یہ روزہ ہے، یہ ارادہ، یہ روزہ ہے۔ اور یہ صرف کھانے اور پینے میں منحصر نہ ہو بلکہ اس کا دائرہ وسیع ہو، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ عمل جو آپ نے انجام دیا، یہ ارادہ جو کیا آپ نے، اس ارادے کی قوت نے آپ کے اندر کیا معجزہ پیدا کیا ہے، آپ کی شخصیت میں کیا انقلاب برپا ہوا ہے اسی ایک کام کے ذریعے سے، کہ میں اتنا طاقتور ہو گیا ہوں کہ ضرورت کے باوجود، خواہش کے باوجود، رکاوٹیں بھی نہیں ہیں، صرف اپنے ارادے کے ذریعے سے ایک کام نہیں کیا میں نے، ضرورت کے باوجود نہیں کیا۔ یہی انسان کے اندر معجزاتی قوت پیدا کرتا ہے جس کا نام تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، کہ روزہ کے ذریعے سے تم تقویٰ تک پہنچو گے۔ تقویٰ الہی تدبیر ہے، اللہ کے ارادے سے مقرر ہوئی ہے، انسان کے ارادے سے عملی ہوگی۔ جو فقط اللہ کے ارادے پر منحصر ہیں، ان امور میں انسان کا ارادہ دخیل نہیں ہے، ان امور میں امر و نہی نہیں کی گئی، وہ امر اللہ کے ارادے سے، جو ہی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ امور انجام پا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو نظام بنا کر انسان کے ارادے پہ چھوڑ دیا ہے، اور انسان نے اپنے ارادے سے انجام دینا ہے، وہاں انسانی ارادہ اگر ضعیف ہو، کمزور ہو، اس تدبیر کو ترک کر دیتا ہے اور ان اعمال کو ترجیح دیتا ہے جن میں انسان کو اتنا ارادہ نہ کرنا پڑے بلکہ عادت کے تحت انسان انجام دے۔ عادتیں جو ہم پر غالب ہیں، غلبہ ہے، ہماری شخصیت عادتوں کا مجموعہ ہے، جس طرح ہمارا جسم ہڈیوں کا، گوشت کا، انتڑیوں کا، چربی کا مجموعہ ہے، اگر اس بدن کو کھولیں تو اندر سے گوشت نکلے گا، اوجری نکلے گی اور انتڑیاں نکلیں گی، اسی طرح مختلف مواد جسم سے نکلے گا، جس طرح جانور ذبح کرتے ہیں اور آپ اس کے اندرونی اعضاء و اجزاء دیکھتے ہیں، ایسے ہی انسان کا بھی جسم ہے، اس کو کھولیں تو اندر سے یہ چیزیں برآمد ہوں گی۔ انسان کہ اگر شخصیت کو کھولیں، نہ جسم کو، جسم میں یہ اجزاء ہیں، شخصیت کو کھولیں، اگر کسی آپریشن تھیٹر میں جا کر انسان کی شخصیت کا آپریشن کریں، کھولیں، دیکھیں کہ شخصیت کے اندر کیا پڑا ہوا ہے۔ شخصیت کس کو کہتے ہیں؟ شخصیت آپ کی عادتوں کا نام ہے، اندر سے ساری عادتیں نکلیں گی، ان کی یہ عادت ہے، بولنے میں یہ عادت ہے، سننے میں یہ عادت ہے، کہنے میں یہ عادت ہے، بتانے میں یہ عادت ہے، کھانے میں یہ عادت ہے، پینے میں یہ عادت ہے، سونے میں یہ عادت ہے، جاگنے میں یہ عادت ہے، آنے میں یہ عادت ہے، جانے میں یہ عادت ہے، لیتے ہوئے یہ عادت ہے، دیتے ہوئے یہ عادت ہے۔ ان عادتوں نے ہماری شخصیت کے اندر گراؤ کیا ہوا ہے، اور ہماری شخصیت انہی عادتوں کا دوسرا نام ہے۔ اس شخصیت کے اندر کہیں ارادہ نہیں ملتا، عادتیں ہی عادتیں ملتی ہیں، ہم متوجہ ہوں یا نہ ہوں، جیسے جسم کے بارے میں ہم اکثر متوجہ نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے سر کے اندر کیا ہے، اس کھوپڑی کے اندر کیا ہے، کھوپڑی کے اوپر کیا ہے، کھوپڑی کس سے بنی ہوئی ہے، اندر کیا بھرا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہے، ہماری اپنی ہے لیکن ہم بے خبر ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہماری آنکھ میں کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم آپ کے معدے میں کیا ہے، چانکا تو نہیں، کسی نے دیکھا نہیں ہے، اپنے جسم سے نا آگاہ ہیں ہم، آپ کو اپنے ہاتھ کے اندر کیا صورت حال ہے نہیں معلوم، اوپر صرف ہاتھ کی جلد کا پتہ ہے، کریم لگا لگا کہ اس کو آپ سفید گورا کرتے رہتے ہیں، لیکن اندر کا تو نہیں پتہ، ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے آپ کی. اسی طرح شخصیت کا ظاہر ہمیں معلوم ہے، وہ بناوٹی شخصیت جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، لیکن اس شخصیت کے اندر کیا ہے یہ نہیں ہمیں معلوم، خبر نہیں ہے ہمیں. اگر کوئی ماہر سرجن آ کر ہماری شخصیت کو کھولے، آپریشن کرے، تو وہ بتائے گا کہ آپ کے شخصیت کے اندر 1000 عادتیں ہیں اور ایک سے بدتر ایک عادت ہے آپ کے اندر، اس عادت نے آپ کی شخصیت کو تشکیل دیا ہوا ہے، اور عادتیں ارادے نہیں بننے دیتی، عادتیں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور ارادے کی تکمیل اور تشکیل میں، ارادہ تشکیل ہی نہیں پاتا جس کے اندر عادتوں کا جمگٹا ہو. روزہ انسان، یہ مشقیں، روزہ وہ مشقیں کہ انسان کی عادتیں ساری ختم کر دیتا ہے روزہ، یہ رکاوٹ ہٹا دیتا ہے، جس طرح باہر سے اللہ نے اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے کہ شیاطین کو باندھ دیا، یہ کنائے ہیں، یہ تمثیلی زبان ہے، شیاطین باندھ دینا، جہنم کے دروازے بند ہو جانا، عذاب کے دروازے بند ہو جانا، گمراہی کے دروازے بند ہو جانا، یہ تمثیلی زبان ہے، یعنی بیرونی عوامل ناکارہ کر دیے جاتے ہیں، اگر انسان خود ان کی طرف نہ بڑھے وہ نہیں آئیں گے انسان کی طرف ماہ رمضان میں، اگر ایک انسان شیطان کی طرف نہ جائے شیطان انسان کی طرف نہیں آئے گا. ماہ رمضان میں بہت سارے شیطان کی طرف جاتے ہیں، چونکہ شیطان تو بندھا ہوا ہے وہ نہیں آ سکتا، انسان اس کی طرف جاتا ہے. بیرونی عوامل اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اپنی رحمت و لطف کے ذریعے سے مسدود کر دیے، بند کر دیے، روک دیے ہیں بیرونی عوامل، اندرونی عوامل انسان کے اندر ہیں، اور وہ روزے سے انسان ان کے اوپر غلبہ پائے گا. روزہ غلبہ عطا کرتا ہے انسان کو، انسان کے نفس کے اندر غلبہ کی قوت عطا کرتا ہے. جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ ہر کام پر قادر ہو سکتا ہے، وہ ہر مشکل مہم پر غلبہ پا سکتا ہے، ہر مشکل پر غالب آ سکتا ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے انسان. فاقہ نہیں، توجہ فرمائیں، فاقے میں اور روزے میں فرق ہے. فاقہ کچھ نہ کھانا، بس بعض پیٹ خراب ہے کچھ نہیں کھاتے، طبیب بھی کہتے ہیں فاقہ کرو آپ، فاقہ سے پیٹ ٹھیک ہوتا ہے، فاقہ سے شوگر بیلنس ہو جاتی ہے، فاقہ سے اور بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، تقوی حاصل نہیں ہوتا، تقوی روزہ سے حاصل ہوتا ہے، اور روزہ فاقہ نہیں ہے، روزہ مظاہرہ ہے انسانی ارادے کی قوت کا، انسانی ارادے کی تقویت کا نام روزہ ہے. روزے کا مطلب یہ کہ آپ کسی پیٹ خرابی کی وجہ سے نہیں فاقہ کر رہے، پیٹ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو رغبت بھی ہے کھانے میں، ضرورت بھی ہے کھانے کی، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، بدن میں کمزوری بھی ہے، گرمی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسے ہی موقع پر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میرا ارادہ ان تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے، اس گرمی پر بھی حاوی ہے، اس بھوک پر بھی حاوی ہے، پیاس پر بھی حاوی ہے، ان تمام موانع اور رکاوٹوں پر میرا ارادہ حاوی و قوی ہے. اور اگر 30 دن انسان یہ عمل تکرار کرتا ہے، آزادی برقرار ہے، آزادی کے ہوتے ہوئے انسان اپنی آزادی خود ختم کرتا ہے ارادے کے ذریعے، چونکہ اگر انسان اپنی ساری آزادی سے فائدہ اٹھائے تو آزادی کا ثبوت دے دیا، ساتھ ہی اپنے آپ کو کمزور بھی کر دیا اس نے. مثلا آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور آزادی ہے، آپ کو جہاں مرضی ہے اس کو خرچ کرے، اور کر دیا آپ نے خرچ، جا کر ایک ہی دن میں بلکہ ایک گھنٹے کے اندر آپ نے 10 لاکھ خرچ کر دیا، ادھر ادھر سب لٹا دیا، آپ نے آزادی ثابت ہو گئی آپ کی کہ آپ اپنا مال خرچ کرنے میں آزاد ہیں. اس آزادی نے آپ کو مفلس بنا دیا، فقیر بنا دیا ہے. یہ جو آزادی دکھائی ہے آپ نے، اب آپ کے پاس ایک پائی نہیں ہے، ایک رمق نہیں ہے، اب آپ محتاج ہیں دوسروں کے. آزادی سے آپ نے جو طاقت تھی، قوت تھی آپ کی مال، اس قوت کو ضائع کیا آپ نے، اور آزادی سے قوت ضائع کرنے کے بعد اب کسی قابل نہیں ہیں آپ. روزہ آزادی کے باوجود ہے، آپ کو آزادی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، مجبور ہے وہ حتماً اطاعت کرے، آزادی ہے. روزہ نہ رکھیں، اگر تمرد کرنا چاہیں، گناہ کرنا چاہیں، معصیت کرنا چاہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ کر رہے ہیں ایک بڑی اکثریت یہ کام کرتے ہیں، روکا نہیں جاتا ان کو، قانونی طور پر شریعت میں ممنوع ہے، لیکن یہ طاقت ان سے چھین نہیں لی گئی، طاقت ان کے پاس ہے ترک کرنے کی. اس طاقت کو جب استعمال کرتے ہیں، آزادی کو استعمال کرتے ہیں، تو ایسے اس جس نے پیسے لٹا دیے آزادی سے فائدہ اٹھا کر، اور اب فقیر محض ہے، مسکین محض ہے، گدائے محض بن گیا ہے اپنی آزادی کے طفیل، اسی طرح جو انسان قوت ارادہ اپنی ضائع کرتا ہے، آزادی کی نظر کر دیتا ہے، میں مجبور تو نہیں ہوں، آزاد ہوں، جو جی میں آئے گا کھاؤں گا، جو جی میں آئے گا کہوں گا، جو جی میں آئے گا کروں گا، جیسے جی میں آئے گا، خوب یہ آزادی استعمال کرتا ہے. اس آزادی کے بعد ایک بالکل مفلس ارادے والا انسان بن جاتا ہے، جس کے اندر ارادہ صفر ہے، زیرو ہے، نام کی کوئی چیز نہیں ہے ارادہ. یہ اگر کچھ سوچ کے کچھ کرنا چاہے، معمولی سا کام جو چھوٹے بچے کر رہے ہیں، یہ وہ بھی نہیں کر سکتا. اس آزادی نے اس طرح ارادے کو نابود کر دیا ہے. جیسے یہ گناہ جو کرتے ہیں آج کل کی اس شہوانی دور میں اور مشتعل شہوتوں کے اندر، بعض گناہ کرتے ہیں، اپنے ساتھ معصیت کرتے ہیں، ارضا کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہوسرانی اپنے ساتھ کرتے ہیں، اس گناہ کے نتیجے میں یہ آزادی ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، ہوس بازی اور شہوت رانی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ایک لاش میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس عمل کے بعد ایک لاش ہے چلتی پھرتی، یہ ایک چھوٹے بچے کے برابر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر، ارادی طور پر، اور روحانی طور پر، نفسانی طور پر، ان کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، مکمل طور پر خود اعتمادی ان میں ختم ہو جاتی ہے. وہ کام جو دوسروں کے لیے بہت آسان ہیں، ان کے لیے بہت دشوار ہیں وہ کام کرنا. اس طرح سے انسان اپنی آزادی کو بسا اوقات اپنی نابودی کے لیے استعمال کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان، جیسے اشارہ کیا تھا کہ مشقوں کا مہینہ ہے، سرمشق قرآن ہے، سرمشق سیرت رسول اللہ ہے، سیرت ائمہ اطہار ہے، اس سرمشق کو دیکھ کر مشق کرنا ماہ رمضان کے اندر، اس سے تقویٰ انسان کو حاصل ہوتا ہے. تقویٰ وہ قوت، وہ طاقت انسان کی، نفسانی طاقت، اندرونی طاقت، الہی طاقت ہے، جس کے ذریعے سے ناممکن کو انسان ممکن بنا لیتا ہے. بے تقویٰ کمزور انسان ہوتے ہیں، ضعیف انسان ہوتے ہیں، مغلوب انسان ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان یہ غلبہ انسان کو عطا کرتا ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک کا حق ادا کر سکیں، قدر شناس ہوں اس کے، روزے کا حق ادا کر سکیں. قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. اس ماہ میں سب سے افضل عمل استغفار ہے، توبہ ہے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے اپنی گزشتہ منفی کارکردگی کی بابت استغفار طلب کریں. استغفار زبانی رسم نہیں ہے، دل سے عمل قلبی ہے، دل سے انسان نادم ہو جائے جو کیا ہے، پشیمان ہو جائے اور ارادہ کر لے کہ اب اس راہ پہ نہیں جانا، اس عمل کو نہیں دہرانا، تکرار نہیں کرنا، اب صرف بندگی خدا میں رہنا ہے اور اللہ کے فرمان کے علاوہ کسی کا فرمان نہیں سننا، نہیں بجا لانا، یہ توبہ ہے، سب سے افضل عمل توبہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں چونکہ نفس کی ٹریننگ ہے، مشق ہے، ایک افضل عمل ماہ مبارک رمضان میں صدقہ ہے، انفاق و صدقہ ہے۔ یوں نہیں کہ صرف کھانا چھوڑ دیں، آپ کچھ اور امور انجام بھی دینے ہیں، آپ نے صدقات، ہم نے ان کو مخصوص کر دیا، صدقہ کو بہت گھٹیا ذہنیت بنائی ہے ہم نے صدقہ کے متعلق، اپنی تشریح ایسی کی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے، جنتریوں نے صدقہ بتایا ہی ایسے ہے کہ صدقہ کے بارے میں ایک حکارت ذہنوں میں موجود ہے۔ صدقہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ میل ہے، میل کچیل ہے، یہ گناہ ہے، یہ آلودگی ہے، یعنی کسی انسان کو جب صدقہ دیتا ہے کسی نیت کے کر کے تو دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے گناہ ہیں، یہ میل کچیل ہے، یہ اس کی معصیت ہے، یہ کثافت ہے، گندگی ہے، اور یہ گندگی دے رہا ہے ہمیں، یہ نہیں ہے عزیز من۔ صدقہ بہت ہی افضل عمل ہے، جتنے انسان اعمال، اصل اعمال جب چھوٹ جاتے ہیں ان کی تلافی کے لیے صدقہ رکھا گیا ہے۔ مثلا جیسے انسان غلطی کر جاتا ہے، غلطیوں کی تلافی تدارک صدقات سے ہوتا ہے۔ صدقہ صدق سے ہے، کثافت سے نہیں ہے، میل کچیل سے نہیں نکلا لفظ، صدق سے نکلا ہے، سچائی۔ صدقہ وہ عمل جو انسان کے ادعا کی صداقت کا ثبوت ہے، آپ سچے ہیں، اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سچے ہیں، جب آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں، خوب ثبوت سچے ہو، کیونکہ بعض رسول اللہ کو آ کر کہتے تھے ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہے مومن، ان کے پاس اس بات کی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس۔ منافق دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، ڈھینگے مارتے ہیں، لیکن عملاً کسی دعوی کو ثابت نہیں کر سکتے، اور جھوٹے ہیں، اور قرآن کا فرمانا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، کاذب ہیں، دروغگو ہیں، لیکن مومن سچائی والا ہے، صداقت رکھتا ہے مومن، اور صداقت کا بار بار ثبوت دیتا ہے، اپنی صداقت کا صرف دعویٰ نہیں رکھتا، قسمیں کھا کے اپنی صداقت ثابت نہیں کرتا۔ قسم کھانا سچائی کے لیے مکروہ ہے، روزے کی حالت میں شدید مکروہ ہے قسم کھانا، اور احرام کی حالت میں تو مبتل ہے، گناہ ہے احرام باندھ کر قسم کھانا۔ قسموں سے اپنی سچائی نہ ثابت کرو، حلاف نہ بنو۔ قرآن کریم نے رسول اللہ کو فرمایا کہ یہ بہت جو قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، فلا تطع کل حلاف مہین، ہر پست گھٹیا قسمیں کھانے والے کی بات پہ نہ مت جواب، اعتبار نہ کرنا اس کی بات کا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے۔ صدقہ بتاتا ہے صداقت کو، نہ قسمیں ثابت کرتی ہیں۔ صدقات، صدقات کو ہم نے منحصر کر لیا پیسے دینے میں، رقم دینے میں، صدقات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ صدقات آپ کی صداقت کا ثبوت، جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، شخصیت دی ہے، علم دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، تربیت دی ہے، جو کچھ بنا ہے، مثلا ایک معلم کا صدقہ تعلیم دینا ہے، ایک قاری کا صدقہ قرآن پڑھانا ہے، ہر ایک کا صدقہ، یہ نہیں کہ روپے ڈال دے، قاری بھی روپیہ دے تو صدقہ ہے، معلم بھی روپیہ دے تو صدقہ ہے، بھلے جس کے پاس مال ہے وہ مال کا صدقہ دے گا، یعنی اس کی صداقت کا ثبوت۔ صداقت کیا ہے؟ کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں نا یہ اللہ نے دیا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، چونکہ کسی کو دکھنے نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا دروغو ہے جو کہتا ہے یہ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا تو پھر اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیتے آپ؟ صداقت, یہ جو کہہ رہے ہو اللہ نے دیا ہے اس کا ثبوت دو ادھر. جو کہتا ہے یہ علم مجھے خدا نے دیا ہے, ثبوت دو ادھر. یہ صدقہ ہے اس کا. ماہ مبارک رمضان ماہ صدقات ہے. اس ماہ میں صدقہ بہت اثر گزار ہے. صدقہ اپنی وسعت کے ساتھ, نہ ہماری محدود ذہنیت کا صدقہ جس کو ہم نے میل کو چیل بنا لیا. اتنا عالی شان مطلب کو ہم نے کیا گھٹیا تفسیر کی اور لوگوں کو متنفر ہی کر دیا ہے صدقات سے. تین, اس طرح سے کھول کے بتاؤ اس کے اندر کشش ہے. اس کی حقانیت کو اگر ہم بیان کرنے پہ قادر ہو جائیں تو خود دین کے اندر بڑی کشش موجود ہے. جس انسان کو سمجھ میں آ جائے وہ فریفتہ ہو جاتا ہے اس دین کا. استغفار, مغفرت سب سے افضل عمل ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر. دائماً استغفار کریں خداوند تبارک و تعالیٰ سے. اور روزہ, پورے وجود کا روزہ, تمام پہلوؤں کا روزہ, یہ روزہ انسان کو معراج عطا کرتا ہے. انشاءاللہ خداوند تعالیٰ ہم سب کو اس روح کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. حالات حاضرہ میں موضوعات کافی ہیں. ملکی حالات میں ایک تو ملکی سیاسی حالات جو مسلسل ناپائیداری کا شکار ہیں, انتخابات کی وجہ سے ناپائیداری اپنے اوج پہ ہے اور خطرناک سمت میں ملکی ماحول جا رہا ہے. سیاست کا مافیائی سیاست اور بے رحمی کی رساکشی, اقتدار کی رساکشی بہت بے رحمی کے ساتھ جاری ہے. جیسے اشارہ کیا تھا کہ اس انتخابات میں ایک نئی چاشنی ڈالی گئی ہے اور وہ ہے تکفیری سیاست, کہ مقدسات دین اور مقدسات وطن, مقدسات ملت, مقدسات مذاہب, یہ اثاثہ اٹھا کے سیاست میں سامنے لایا جائے گا اور لایا جا رہا ہے, اور اس کی بنیاد پر اقتدار کے لیے ووٹ مانگے جائیں گے اور اقتدار کے اندر کودنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مقدسات کے نام پر, جو سب سے بڑا ظلم ہے. نامقدس ترین عمل کے لیے مقدس ترین وسائل اور عناوین استفادہ کیے جا رہے ہیں, جس کے نتائج آپ نے دیکھے ہیں کہ ابھی سے تکفیریت کا عمل شروع ہے. اور جس کو بھی, جس سیاسی جماعت نے جو تقدس کا شعار اپنایا, اگر اسے ووٹ نہیں دیں گے تو ووٹ نہ دینے والے سارے دین سے خارج ہوں گے. وہ جو مثلا رسول اللہ کی خاتمیت کے شعار کے ساتھ جو آئے ہیں, جنہوں نے ووٹ نہ دیا تو وہ یہی کہیں گے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. صحابہ کے جو طرفدار ہیں وہ کہیں گے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا وہ صحابہ کے منکر ہیں. اہل بیت کے تقدس کو استعمال کرنے والے, اگر انہیں ووٹ نہ ملے وہ کہیں گے ساری دنیا اہل بیت کی دشمن ہے. اور اسی طرح جو قرآن کے نام پر, دین کے نام پر, اسلام کے نام پر ووٹ مانگیں گے, کچھ وطن کے نام پر ووٹ مانگیں گے, جنہوں نے انہیں ووٹ نہ دیا وہ وطن کے دشمن ہیں, غدار ہیں. اور جو مقدسات استعمال کر رہے ہیں ان کو متہم کر کے غداری اور ان اتہامات کے ساتھ ان کو حذف کرنا ہے, یعنی حذفی سیاست. دوسرے فریق سے جیتنا نہیں ہے, اسے محو کرنا ہے. چونکہ انتخابات کا ظاہری مطلب ڈکوسلا ہے, اب انتخابات ایک دھوکہ ہے, محض دھوکہ ہے جمہوریت. اور انتخابات اس سے بڑا دھوکہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنا بڑا دھوکہ لوگوں کے ساتھ انتخابات کی شکل میں پوری دنیا میں, نہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ دھوکہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے, بڑے جمہوری ملکوں سے لے کر نیچے تک ایک ہی جیسے انتخابات ہیں. جیسے امریکہ میں انتخابات ہوتے ہیں, ووٹ اور کینڈیڈیٹ کو ملتے ہیں، جیتتا اور کینڈیڈیٹ ہے. ووٹ ہیلری کلنٹن کو ملے ہیں اور جیتا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. یہ ڈھکوسلا ساری دنیا کے اندر انجام پاتا ہے. اس فراڈ میں، اس فریب کے اندر کہ انتخابات ہوں گے، انتخابات کا ظاہری معنی یہ کرتے ہیں کہ عوام کے سامنے یہ اپنے آپ کو امیدوار ظاہر کرتے ہیں، اور عوام جس کو ووٹ دیں وہ جیت جاتا ہے، جس کو نہ دیں وہ ہار جاتا ہے. یہ انتخابات ہار جیت والے نہیں ہیں، یہ انتخابات بقا اور فنا کے ہیں. ان انتخابات میں ایک نے باقی رہنا ہے، دوسرے نے مٹ جانا ہے، محو کیا جانا ہے اس کو، نہ کہ جیتنا ہے اس سے. اگر وہ عام انتخابات ہوں جیسا ان کے نام سے بتایا جاتا ہے، تو اس میں تو جیتنے والا بھی باقی رہتا ہے، ہارنے والا بھی باقی رہتا ہے، اور چاہے بس اگلے انتخابات میں جو ہار گیا وہ جیت جاتا ہے. لیکن جب انتخابات کو محو کرنے کے اوپر لے آئیں کہ ایک فریق کو محو کرنا ہے، اپنے رقیب کو محو کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو گالی سے ختم کریں، گالی سے نہیں ختم ہوتا، گولی سے ختم کریں، اس کو کسی طریقے سے بھی محو کرنا ہے، یہ خوفناک چیز ہے جو ملک کے اندر فضا بن رہی ہے. بہت بے رحمی والی سیاست پاکستان کے اندر آغاز ہو رہی ہے. اور اس سیاست کے اندر جو زیادہ دشواریاں ہیں وہ ان طبقات کو ہیں جو قلت میں ہیں، جن کا جمعیت کم ہے. کم جمعیتیں ہمیشہ اپنے بقا میں، اپنی سروائیول میں مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، اور اپنی بقا کے لیے پھر عجیب و غریب راستے ڈھونڈتی ہیں اقلیتیں. تاریخ بھری ہوئی ہے اور دلچسپ تاریخ ہے اقلیتوں کی، کہ کس طرح اقلیتیں، وہ گروہ جمعیتیں جو عدد میں کم ہیں اور اکثریت کسی دوسرے طبقے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو بچایا ہے، کیا تدبیریں اختیار کی ہیں، کیا سیاست اپنائی ہے. اکثریتوں سے زیادہ اقلیتیں ہوتی ہیں، اقلیتیں زیادہ ہیں اکثریتوں سے. مثلا پاکستان میں اکثریت ایک گروہ فرض کریں ہو سکتا ہے، باقی سب اقلیتوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تقسیم ہو جاتے ہیں. ان اقلیتوں نے کیا کیا ہوا ہے، کس طرح اپنے آپ کو تحفظ دیا ہے، کس طرح اپنے فوائد حاصل کیے ہیں، مقاصد حاصل کیے ہیں، کس طرح اپنے اہداف تک پہنچے ہیں، انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو بچایا ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی اور ساری دنیا میں ایک دلچسپ موضوع ہے. چونکہ ہر ملک کی ایک الگ اپنی خاص سیاست ہوتی ہے، کسی ملک کے اندر آزادی ہے، وہ اقلیتیں اس آزادی سے فائدہ اٹھاتی ہیں، کسی ملک کے اندر استبداد ہے، دباؤ ہوتا ہے، وہاں اقلیتیں چھپ چھپا کے، تقیہ کر کے، پنہانکاری کر کے اپنے آپ کو بچاتی ہیں. کئی ایسے فضا ہوتی ہیں کہ جہاں پر اقلیتوں کو بالکل بھیس بدلنا پڑتا ہے، اپنا ہوتے کچھ ہیں لیکن اپنے آپ کو بنا کے کچھ اور رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پہچان نہ سکیں، اور اس فضا میں اپنی بقا جاری رکھتے ہیں. اب پاکستان جیسے ماحول کے اندر جہاں اکثریتی ایک تفکر پایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں کم تعداد جمعیت میں شیعہ بھی ہیں. شیعہ پاکستان میں باقی جمعیت کی نسبت کم تعداد سمجھے جاتے ہیں، اور کم بھی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. البتہ اس کم پر کوئی واضح ایسا عدد نہیں ہے کہ کتنے ہیں وہ عدد میں نفوس، لیکن یہ مسلم ہے کہ دیگر مسلمان فرقوں کے مقابلے میں ان کی اقلیت ہے، پاکستان میں کم ہیں. اب کم لوگ جب سیاست میں آئیں، کیا سیاست کریں، کیسی سیاست کریں، اور سیاست بھی ایسے جیسے بے رحمی کی سیاست ہے، حذف کرنے کی سیاست ہے، محو کرنے کی سیاست ہے، صفائی ہستی سے مٹانے والی سیاست ہے، تکفیری سیاست ہے. خوب ایسے میں انسان اگر مذہب کا جھنڈا لے کر سیاست میں اترے، کس طرح کی سیاست کرے، وہ اصول کیا ہونے چاہیے سیاست کے. اکثریتی سیاست آسان ہے، اقلیتی سیاست بہت مشکل ہے کہ انسان جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، جس جمعیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ عدد میں کم ہیں، نفوس میں کم ہیں، اور انہیں اسی ملک میں اسی معاشرے میں رہ کر اپنے سارے حقوق بھی حاصل کرنے، ان کا دفاع بھی کرنا ہے اور اپنے مقاصد بھی حاصل کرنے ہیں. یہاں اکثریتی رہبروں سے، قائدین سے زیادہ ذہین، زیادہ بابصیرت قائدین اقلیت کو چاہیے ہوتے ہیں تاکہ اس جھرمٹ میں، جمگٹھے میں اپنی اقلیتی جماعت کو محفوظ بھی رکھیں اور اسے مقصود تک بھی پہنچائیں، اسے ضائع بھی نہ کریں، اسے معرض خطر میں بھی قرار نہ دیں، اس کے حقوق بھی پائمال نہ ہونے دیں اور لا تعلقی بھی نہ ہو، اور انہیں دوسروں کے رحم و کرم پر بھی نہ چھوڑیں. بہت ساری جمعیتیں ہیں پاکستان میں، اب نام لینا کوئی حرج بھی نہیں ہے، نام لینے میں کوئی زیادہ ضرورت بھی نہیں کہ سب کے نام لیے جائیں، لیکن ہیں بعض مذہبی لحاظ سے اقلیتیں ہیں، یعنی غیر مسلم جن کو اقلیت کہا جاتا ہے. خب ان کا ایک خاص اپنا طریقہ کار ہے، غیر مسلم اقلیتیں. مسلمانوں کے اندر بھی مختلف گروہ فرقے ہیں جن میں سے کچھ کی اکثریت ہے، کچھ کی اقلیت ہے. وہ جو مذہبی بنیاد پر یا قومی بنیاد پر اقلیت شمار ہوتے ہیں، لسانی بنیاد پر اقلیت شمار ہوتے ہیں، یہ کیا کریں، کس طرح اپنے حقوق حاصل کریں؟ مثلا ابھی آپ علاقائی اقلیتوں کو دیکھیں، علاقائی اقلیتوں میں صوبائی طور پر یا علاقائی طور پر پنجاب اکثریتی صوبہ ہے، امیر صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے، اور جمعیت سب سے زیادہ پنجابی ہیں، پنجاب کے اندر مقیم ہیں. باقی صوبے رقبے کے لحاظ سے بڑے ہیں، بلوچستان، لیکن آبادی کے لحاظ سے کم ہیں. تو اقلیت شمار ہوتا ہے، یعنی چھوٹا شمار ہوتا ہے. یہ چھوٹے کس طرح اپنے حقوق حاصل کریں، دفاع کریں؟ ایک کشمکش ہے، جنگ ہے اس عنوان سے کہ جو چھوٹے علاقے ہیں یا کمزور علاقے ہیں وہ کس طرح اپنے اہداف حاصل کریں. مثلا گلگت بلتستان ایک اقلیتی علاقہ ہے، علاقائی لحاظ سے دیکھیں ایک ایجنسی ہے، اور اس ایجنسی میں حقوق اس کو نہیں ملتے. کشمیر ایک اقلیتی علاقہ ہے، فاٹا اقلیتی علاقہ ہے. یہ کس طرح اپنے حقوق حاصل کریں، ان کی سیاست کیا ہونی چاہیے، ان کی لیڈرشپ کیا کرے، کیا سوچے، کیا تدبیر اختیار کرے؟ کر بھی رہے ہیں بعض، بعض کامیاب بھی ہیں، بعض ناکام ہیں، بعض اپنی اقلیتیں فروخت کر دیتے ہیں، بعض اپنی اقلیتیں بیچ دیتے ہیں. جیسے ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے تو یہی ان اقلیتوں کے نمائندے، انہوں نے بلوچستان کے نمائندے اور بعض دیگر نمائندوں نے کروڑوں روپے لے کر اور سرمایہ داروں کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیے ہیں، اپنے علاقے کا، اپنی جمعیت کا خیال نہیں رکھا، بس کروڑوں روپے جیب میں ڈالے ہیں اور ووٹ اس پیسوں کے بدلے میں دے دیا ہے. مذہبی بنیاد پر بہت ساری اقلیتیں پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں، جن میں جیسے آغا خانی ہیں، اسماعیلی جماعت ہے، اقلیتی جماعت ہے، لیکن اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے اکثریت کے اندر رہنے کا اور اکثریت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا، اکثریت کے اندر اپنی پہچان بنا کے رکھنا، اس کا ایک اپنا اسلوب ہے، اپنا طریقہ کار ہے. شیعہ بھی مسلمان فرقوں میں ایک جمعیت کے لحاظ سے دیکھیں باقی لوگوں کی نسبت اقلیت سمجھے جاتے ہیں، یعنی اہل سنت کی نسبت کم ہیں تعداد میں. یہ کیا سیاست اپنائیں، کس طرح کی سیاست کریں، یہ اہم مسئلہ ہے. چونکہ سیاست سے باز تو نہیں آتے، کرنی ہے سیاست، ہر ایک نہیں کرنی ہے سیاست، لیکن جب آپ ایک عنوان رکھتے ہو شیعہ قوم کی نمائندگی کا یا شیعہ قیادت کا ایک عنوان رکھتے ہو، تو پھر یہ سوجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے کہ کیسے سیاست اپنانی ہے تاکہ جس فرقے کے نام پر، جس کا نام استعمال کر کے سیاست کر رہے ہیں، اسی کو نہ نابود کر دیں ہم، اسی کو نہ تباہ کر دیں ہم. ابھی آپ نے دیکھا یہاں مینار پاکستان پہ ہر سیاسی جماعت اپنا طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. مذہبی ایک اتحاد بنا ہے، ایم ایم اے، متحدہ مجلس عمل مذہبی دینی جماعتوں کا، چار پانچ جماعتیں، ان میں شیعہ جماعت بھی شامل ہے، اور انہوں نے بھی اپنی طاقت کا اظہار کیا مینار پاکستان میں، اور اس اظہار میں سری کھل کے اعلان کیا کہ شیعہ پارٹی کے مندوب نہیں کہ ہمارے قائد، ہمارے سب کے متفقہ قائد، پاکستان کے متفقہ قائد اور شیعہ جماعت کے قائد مسلم مولانا فضل الرحمن ہیں۔ یہ انہوں نے ببانگ دوہل میڈیا کے سامنے، مینار پاکستان میں اور پاکستان کی یادگار جگہ پر یہ اعلان کیا شیعہ قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ اصل ماجرا کیا ہوا، بعد میں سنا ہے کہ انہوں نے اپنے بیان کی کچھ صفائی پیش کی ہے کہ یہ جوش خطابت میں نکل گیا منہ سے کہ قیادت کا اعلان مولانا فضل الرحمن شیعہ قوم کے قائد ہو جائیں گے، ابھی یہ جوش خطابت میں منہ سے نکل گیا ہمارے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ کر اور اتنا بڑا اعلان، اس دلیل سے یہ قانع کنندہ دلیل نہیں ہے۔ جوش خطابت میں اتنی بھاری بات کیوں منہ سے نکل گئی، الٹی کیوں نہیں نکل گئی بات؟ ادھر ایک طالب علم، وہ بے نظمی بہت کرتا تھا، تو اس کے والد کو بلایا کہ یہ بے نظم ہے، یہ یہاں بات نہیں مانتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سادہ ہے، سادگی کی وجہ سے یہ دوسروں کی باتیں مان لیتا ہے، جن دوسرے طالب علموں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور جو کوئی اس کو کہتا ہے یہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ سادہ ہے اور چھوٹے چھوٹے طالب علموں کی باتیں مانتا ہے تو میری بات کیوں نہیں مانتا یہ سادگی میں؟ میں جو اس کو کہتا ہوں وہ نہیں مانتا، لیکن یہ میرے علاوہ باقی سب کی باتیں مانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اتنا سادہ نہیں ہے، اس کو تشخیص ہے کہ کس کی ماننی ہے اور کس کی نہیں ماننی ہے۔ اور جوش خطابت میں، تو جوش میں جب آدمی آتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ سب کا، پاکستان میں شیعہ سنی اور مسلم غیر مسلم، سب کا قائد ہمارا قائد سب کا قائد ہے۔ خطابت میں جوش تو یوں ہونا چاہیے کہ ہمارا قائد سب کا قائد ہے، لیکن انہوں نے جوش خطابت میں کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمن، جو جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور ان کے بجائے اگر سراج الحق کو کہہ دیتے تو بھی کوئی تھوڑا بہت بھرم رہ جاتا، چونکہ دونوں شخصیتوں میں بہت فرق ہے، سراج الحق صاحب میں اور مولانا فضل الرحمن صاحب، بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں، اور جوش خطابت میں انہی کا نام منہ سے نکل جانا، یہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ اصل ماجرا کیا تھا، یہ بات درست ہے کہ ایک شیعہ جماعت یا ایک شیعہ عالم یا گروہ اہل سنت کے معروف جماعتوں کے ساتھ ملتے ہیں، اس سے اتحاد کا تاثر ملتا ہے، یہ قابل تحسین بات ہے، یہ قابل تعریف اور درست بات ہے، اور یہ سیاست اگر رہتی اور ہوتی تو سب کے لیے پسندیدہ سیاست تھی یہ۔ لیکن آگے جوش میں آگے چلے گئے، اتحاد سے ذرا آگے چلے گئے، قیادت، اور وہ بھی کس شخص کی قیادت کا اعلان کر دیا، جو جانی پہچانی شخصیت ہے پاکستان میں۔ یہ میرے خیال میں تھوڑا سا شیعہ ٹائٹل کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ چونکہ اقلیتی سیاست کرنے کے لیے اپنی کوئی تیاری نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے۔ اقلیتی سیاست کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اقلیتی سیاست کے لیے اپنی ایک پہچان بنائی جاتی ہے، اپنا ایک وزن بنایا جاتا ہے، اپنی ایک جمعیت بنائی جاتی ہے، پھر وہ جمعیت منوائی جاتی ہے دوسروں سے، پھر اس کے بھروسے پر انسان آگے دوسرے کسی بڑے اجتماع میں یا بڑے کسی سیٹ اپ کا حصہ بنتا ہے، وہاں پر انسان کی بات سنی جاتی ہے۔ یہ جو جوش خطابت آ گیا، یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ وہ مجمع خالص مجمع تھا، اس وہ بائی کے پانچ جماعتوں کا اجتماع تھا، لیکن اس میں جمعیت صرف فضل الرحمن صاحب کی تھی، چونکہ عوام ان کی ہے، پبلک ان کی ہے، پارٹی ان کی مضبوط ہے، باقیوں کے صرف نمائندے تھے وہاں پر، جھنڈے ان کے تھے، پبلک ان کی تھی، جمعیت ان کی تھی۔ آپ خود شاہد ہیں، یہاں پر بہت سارے علماء آتے ہیں، مختلف مسالک کے علماء الحمدللہ یہاں جامعہ میں تشریف لاتے ہیں، مختلف مناسبتوں سے، میلاد کے پروگرام میں آتے ہیں اور مختلف رجب کے پروگرام میں آتے ہیں، مختلف مواقع پر یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ چونکہ آگے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے شیعہ طلاب ہیں، اگرچہ سارے طلاب ہیں، لیکن ان کی جو پہچان ہے وہ یہ تھی کہ شیعہ سارے ملنگ ہوتے ہیں، تو وہ یہاں جامعہ میں بھی جب آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ملنگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب مجمع ملنگوں کا ہو تو خطیب بے شک سنی ہو اہل حدیث، وہ اہل حدیث بھی ملنگوں کے مجمع میں ملنگ ہو جاتا ہے، چونکہ آگے جمعیت ایسی ہے، ماحول ایسا ہے، وہ مجمع خود انسان کو، خطیب کو بلا لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ اپنی سیاسی جماعت تو بنا لی، لیکن سیاسی اقلیتی سیاست کے لیے وزن نہیں ہے، جمعیت نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جا بیٹھے ایک بڑے اجتماع کے اندر جہاں ان کا ماحول تھا، ان کا مجمع سارا، تو وہاں ایسے تکرار ہوگا۔ اگر شیعہ نے سیاست کرنی ہے تو پہلے وہ سیاست جو آپ کے حجم کے ساتھ، آپ کے وجود کے ساتھ سازگار سیاست ہو، پہلے اس کو معین کر لیں، تاکہ جگہ جگہ ایسی رسوائی نہ ہو، جگہ جگہ ایسے مسائل نہ ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اتحاد کریں، ضرور کریں، تمام مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کریں۔ اتحاد قرآن کا حکم ہے، وحدت اللہ کا فرمان ہے، سیاسی اسٹریٹجی نہیں ہے، بلکہ حکم دین ہے، فریضہ ہے، واجب ہے، تفرقہ گناہ ہے، جرم ہے تفرقہ ڈالنا، اختلافات کے باوجود تفرقہ ممنوع ہے، جرم ہے، ہم تفرقے کی فضا نہ بنائیں، تمام مسلمانوں کے ساتھ مل بیٹھیں، تمام مسلمان سوائے تکفیریوں کے، سوائے ناسبیوں کے جو تمام مسلمانوں کو کافر اور ان کا قتل واجب سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن باقی مسلمان اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ آپ مل بیٹھیں، ان کے مشترکات، جس طرح بہت سارے عالمی مسائل ہیں، جس طرح بہت سارے ملکی مسائل ہیں، ان کے اوپر ایک موقف اختیار کریں۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کی اپنی ایک شناخت ہو، آپ کی اپنی ایک پہچان ہو، آپ کا اپنا ایک وزن ہو، آپ کی بات میں اتنی تاثیر ہو، سننے پر لوگ مجبور ہوں، ہم ان کی بولی نہ بولیں، ہم اپنی بولی ان کو جا کے سنائیں۔ اور آپ کے پاس اس وقت الحمدللہ نظریہ ہے، انقلاب اسلامی ہے، امام نے شیعوں کو کافی سیاست امام خمینی نے سکھا دی ہے، اب 40 سال کے بعد بھی اگر سیاسی شعور نہ آئے، اس دور میں بھی نہ آئے، تو یہ افسوسناک پہلو ہے۔ یہ عرض اس لیے کیا ہے چونکہ عملاً اس وقت یہ موضوع اٹھا ہوا ہے، چھڑا ہوا ہے، اور یہ سیاست آگے مزید بڑھے گی، جو جو الیکشن ملتوی ہونے کے قریب قریب جا رہے ہیں، تو فضا اور زیادہ جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، اور قوم پریشان ہوتی ہے، تبصرے کرتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں، تہمت اتہام لگاتے ہیں، باہر کے، چونکہ ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے، ہر آدمی صاحب نظر بنا ہوا ہے، تو اس سیاست کا حصہ اگر بننا ہے آپ نے، تو پہلے اپنی پوری تیاری کر کے پھر سیاست کے میدان میں اتریں آپ۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں کے خلاف جیسا اخبار میں اعلان کیا گیا ہے، لشکر جنگوی کے خلاف اور ان کے مرکزی کمانڈر بلوچستان سلمان بادینی، اس آپریشن میں واصل جہنم ہوا ہے، اور اسی آپریشن کے اندر پاکستان فوج کے بھی کچھ جوان اور ایک کرنل وہاں پر شہید ہوئے ہیں، اور یہ بات بتاتی ہے کہ آج ارادہ کیا ہے انہوں نے اور ان پر حملہ کر کے، یہ بادینی پہلے سے وہیں تھا، اور اس کے علاوہ داؤد بادینی بھی ہے اور دیگر بھی ہیں جنہیں جیلوں سے آزاد کروایا گیا، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے لیے انہیں کھلا چھوڑا گیا۔ یوں نہیں ہے کہ یہ آج پیدا ہوئے ہیں اور آج ان کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے، یہ پہلے بھی روکا جا سکتا تھا ان کو، اگر پہلے روکتے تو نہ اتنے شیعہ قتل ہوتے، اور نہ اتنے افواج، اور نہ اتنے ایف سی، اور نہ اتنے پولیس کا قتل عام ہوتا، اگر پہلے ہی ان اڈوں کو کنٹرول کر دیا جاتا۔ جو ایک پاکستان کے بہت ہی ذمہ دار آدمی کے بقول، بہت ذمہ دار آدمی کے بقول، کہ ہم نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں، ہم جو بویا تھا ہم نے اب وہ کاٹ رہے ہیں، ہم جو کاشت کیا تھا پاکستان میں دہشت گردی کا بیج، اسی کو وہ پل بڑھ کے جوان ہوا ہے، اب اس کی کٹائی کا موسم آ گیا اور اس کو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ بوائی ہی نہ ہوتی، یہ منحوس شجرہ خبیصہ کاشت ہی نہ ہوتا، اور اتنا ملک کے اندر تباہی نہ پھیلتی۔ اب جب کٹائی کا موسم آیا ہے، تو بہت پہلے جب پتہ ہے یہ موجود ہیں، تو ان کے ٹھکانوں کو پہلے ہی تباہ کر دیا جاتا تاکہ اتنی بربادی نہ ہوتی۔ ایک اور جو عنوان ہے وہ یہ کہ کوئٹہ میں جب شیعہ کا قتل عام ہوتا ہے تو اس کو سب ہزارہ برادری، مثلا ابھی چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہے ہزارہ برادری کہہ کر، یا باقی ادارے عالمی اور ملکی ادارے ہزارہ کمیونٹی کے نام سے، ہزارہ کے عنوان سے تو کوئی نہیں قتل کرتا انہیں، ہزارہ پوری دنیا میں ہیں، شیعہ کے عنوان سے ان کو مارا جاتا ہے، نہ کہ ہزارہ کے عنوان سے۔ وہ ہزارہ قبیلہ ہے لیکن جب انہیں قتل کیا جاتا ہے ان کا قتل عام ایسے ہی ہے جیسے کراچی میں شیعہ کا قتل عام کیا جاتا ہے باقی، لیکن یہ جان بوجھ کر اس عنوان سے اجتناب کرتے ہیں عدلیہ بھی ہماری اور ہمارے حکمران بھی، کہ کہیں شیعہ کو کوئی ایسا حقوقی حق نہ ملے، کوئی حقوقی ایسا عنوان نہ ملے، سند نہ ملے جس سے شیعہ مستفید ہو یا شیعہ کے حق میں کوئی چیز ہو۔ کہ اگر شیعہ کے ساتھ ہمدردی بھی کرنا چاہتے ہیں تو شیعہ کہنا پسند نہیں کرتے، اس کو ہزارہ کہیں گے، اس کو کوئی اور جمعیت کا نام دیں گے، اور پھر ان کو اگر کوئی فیور بھی دینی ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع ہوئی ہی شیعہ قتل عام سے ہے، عربی پیسے سے، ضیاء الحق کے وہ خباستوں سے، اور ملکی سرکاری اداروں کی سرپرستی میں اور تکفیری اداروں نے، مدرسوں نے یہ کام کیا ہے، تشیع دشمنی پھیلائی ہے، اور یہ آگ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا ہے۔ لشکر جنگوی سب کو معلوم ہے کون لشکر ہے، کس کے خلاف اٹھا، لیکن جب یہ قابو سے باہر ہوا، اس کو شیعہ کشی کی مہلت دی گئی، چھٹی دی گئی، تو پھر اس نے اندھا قتل عام کیا۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے، یہ فوج ہے یا سپاہ ہے، سپاہی ہے یا پولیس ہے یا ایف سی ہے یا رینجر ہے، پھر جو بھی ان کے سامنے آیا ان سب کا قتل عام انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ ایک اہم اور رویداد جو رونما ہوئی ہے وہ عراقی انتخابات ہیں۔ عراقی انتخابات لبنانی انتخابات کے بالکل الٹ نتیجہ نکلا ہے۔ لبنان میں انتخابات ہوئے ہیں، دو بڑے فریق تھے انتخابات میں، ایک حزب اللہ کے محور میں تھے اور دوسرے سعد حریری کی جماعت کے محور میں تھے، ایک سعودیہ نواز اور ایک ایران کے حمایت یافتہ گروہ تھے۔ لبنان میں بھاری پیسہ سعودی عرب نے لگایا، اور وہ بھی چونکہ فیصلہ کن ووٹ لبنان کے اندر عیسائیوں کا ہے، عیسائی اکثریت میں ہیں، ان کے بعد اہل سنت ہیں اور پھر شیعہ، اور وہاں سسٹم پہلے سے تقسیم شدہ ہے کہ جیتے کوئی بھی وزیراعظم سنی ہوگا، کوئی بھی جیت جائے پارلیمنٹ کسی کی بھی ہو صدر عیسائی ہوگا، اور کیسی بھی الیکشن ہو پارلیمنٹ کا جو سربراہ ہوگا وہ شیعہ ہوگا۔ یہ تقسیم پہلے سے ازلی ان اس قانون کے اندر قبائلیت کی بنیاد پر انجام شدہ ہے، اسے کوئی الیکشن تبدیل نہیں کر سکتا، بے شک کوئی بھی جیت جائے۔ لیکن سعودیوں نے وہاں کھل کے پیسہ لگایا عیسائیوں کے اوپر تاکہ عیسائی سعودی حمایت یافتہ اتحاد کے ساتھ مل کر اور ادھر ووٹ ڈالیں، لیکن ہوا الٹ کہ عیسائی جتنے معروف تھے، مشیل اون اور اس کی جماعت اور چند دیگر، یہ سب حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، اور حزب اللہ عیسائی ووٹوں سے یہ حزب اللہ جماعت اور اتحاد کامیاب ہوا۔ پارلیمنٹ میں اکثریت ان کی ہے لیکن وزیراعظم پھر بھی سنی ہی بنے گا اس قانون کے مطابق۔ عراق میں بھی ایسا ہی ہے، عراق میں کئی گروہ انتخابات کا حصہ تھے، امریکی حمایت یافتہ، سعودی حمایت یافتہ اور ایرانی حمایت یافتہ گروپ، انہوں نے ان کے درمیان الیکشن ہوا، اور اس الیکشن میں جو نتیجہ نکلا جس کی پہلے سے توقع تھی، چونکہ اسی کی تیاری کی جا رہی تھی، کہ ایرانی حمایت یافتہ جو گروہ تھا وہ میڈیا نے جو تاثر دیا، ایک نوری مالکی کا تاثر تھا کہ وہ ایرانی حمایت یافتہ ہے، جبکہ ظاہراً ایسا نہیں تھا، ایران نے کھل کے نوری مالکی کی حمایت نہیں کی، اور دوسرا آمری کا گروہ تھا حشد شعبی کا جو کمانڈر ہے، اور تیسرا گروہ حیدر العبادی ہے جو امریکی حمایت یافتہ گروہ ہے، اور مقتدی صدر کا ایک گروہ تھا اور عمار حکیم، یہ شیعہ گروپ تھے بڑے، چونکہ فیصلہ کن ووٹ عراق کے اندر شیعہ ووٹ ہیں، اکثریت شیعہ ہیں اور یہی فیصلہ کن ووٹ ہیں. ان کے اندر یہ چند گروپ ہیں جن میں مقتدی صدر نے اکثریت حاصل کی ہے. پہلی دفعہ عراقی انتخابات میں مقتدی صدر نے 50% سے زیادہ ووٹ عراقی پارلیمنٹ میں حاصل کیے ہیں اور عمار حکیم کے ساتھ اتحاد کیا ہے. عمار حکیم تیسرے چوتھے نمبر پر ان کی جماعت آئی ہے، باقیوں کے تھوڑے ووٹ ہیں. اور مقتدی صدر پہلے سے ایک نامتوازن سیاست انہوں نے شروع سے رکھی ہوئی تھی، الیکشن سے پہلے سے ہی وہ ایران کے مخالف گروہ کے طور پر معروف ہوئے اور ایرانی سیاست کی انہوں نے مخالفت کی، مداخلت کی عراقی مسائل کے اندر، اور الیکشن میں بھی یہی شعار لگایا اور اب جیت کر کھل کے کہا ہے کہ ہم جو حکومت بنائیں گے اس میں اس حکومت کا، یہ نہیں کہا کہ بیرونی مداخلت بند کریں گے، یعنی امریکی مداخلت بند کریں گے، سعودی مداخلت بند کریں گے، ترکی کی مداخلت بند کریں گے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس جماعت کا اور اس کی حکومت کا جو بڑا ہدف ہے وہ ایرانی مداخلت بند کریں گے ہم عراق کے اندر. پہلے بارہا آپ کی خدمت میں عرض ہوتا رہا ہے عراقی سیاست کے اندر یہ عنصر بہت قوی ہے کہ وہاں، بلکہ جب داعش نے قبضہ کیا تھا عراق کے اوپر اور پھر ایرانی مداخلت سے ایک عوامی فوج بنی حشد شعبی، اور حشد شعبی نے داعش کو شکست دی چند شہروں کے اندر، اور اس کے بعد چند دنوں کے اندر داعش کا مکمل خاتمہ ہونے والا تھا کہ فوراً عراقی قیادت اور گروپ اور پارٹیاں اور شخصیتیں سب میدان میں اترے اور انہوں نے فوراً داعش کے خلاف ہونے والی اس جنگ کو رکوا دیا. کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ اس حملے میں ایرانی خود بنفس نفیس شامل تھے اور خطرہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ داعش کو نکال کے ایران کے قبضے میں آ جائے گا عراق. تو ان سیاستدانوں نے، جن میں ایک بڑی تعداد مذہبی لوگوں کی شخصیات کی تھی، ان کا بیان یہ تھا، کھل کے انہوں نے کہا کہ ایران سے داعش بہتر ہے. یہ شیعہ گروہوں کی موقف تھا کہ داعش عراق پر قبضہ کرے، یہ بہتر ہے کہ ایران آ جائے، ولایت فقیہ آ جائے، اس سے بہتر ہے داعش ہی رہے قبضہ کیا رکھے. یہ ان کا موقف تھا اور انہوں نے اس وقت وہ حکمت ناکام کروا دی اور داعش کو نکالنے میں بہت زیادہ وقت لگ گیا. یہ اس ذہنیت کی وجہ سے یہ زیادہ وقت لگا. پھر ایرانی حمایت یافتہ حشد شعبی کے اوپر دباؤ بڑھنے لگا کہ اسے ختم کیا جائے، اسے سیاسی جماعت بنایا جائے، اسے انتخاباتی پارٹی بنایا جائے اور اسے غیر مسلح کر دیا جائے، اسے بلکہ بالکل ہی ختم کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے، غیر قانونی اس کو قرار دیا جائے. یہ امریکہ کی بھی خواہش تھی، یورپی یونین کی خواہش تھی، اور عراق کے اندر چند پارٹیوں کی اور شخصیات کی یہ تمنا تھی کہ حشد شعبی پہ باقاعدہ پابندی لگا دی جائے، چونکہ حشد شعبی ایرانی پروڈکٹ سمجھا جا رہا تھا. اور اب الیکشن کے اندر بھی، الیکشن سے پہلے ایسے آلات بنا دیے گئے تھے جن میں واضح تھا کہ ہر وہ گروہ جو تھوڑا بہت بھی ایران سے قریب ہے اس کی حمایت نہ کی جائے. یہ تین گروہوں نے مل کر سرمایہ لگایا، سب سے زیادہ بھاری سرمایہ سعودی عرب نے لگایا. الیکشن سے پہلے مقتدی صدر باقاعدہ خود گیا سعودی عرب میں، جا کر بن سلمان سے ملا، جا کر میٹنگ کی، تصویریں ساری میڈیا پر آئیں. اور پھر اس کے بعد امریکہ نے دباؤ ڈالا اور کچھ اندرونی پارٹیوں نے اور شخصیات اور جمعیتوں نے عراق کے اندر یہ تاثر دیا کہ ہر صورت میں اس الیکشن میں ووٹ ان کو نہ دیے جائیں جو مثلا ایران کی طرف رجحان رکھتے ہیں. اور مقتدی صدر نے جیت کر اعلان کر دیا ہے کہ میں اب ایسی حکومت بنانے جا رہا ہوں کہ جو ایران کا عمل دخل عراق میں ختم کر دیں گے. یہ تازہ ترین نتیجہ ہے عراقی انتخابات کا، اور یہ بھی ایک بڑے سنیریو کا حصہ ہے جو مشرق وسطی کے اندر جاری ہے، اسی کا یہ بھی ایک شعبہ ہے. اور پاکستان کی ایک خبر رہ گئی ہے، پاکستان میں امریکی سفارتکار کرنل جوزف، جس نے کچھ عرصہ قبل اسلام آباد کا ایک اسٹوڈنٹ اپنی کار کے نیچے کچل دیا تھا، قتل کیا تھا جان بوجھ کر، نشے میں تھا یہ، اور راہ چلتا ہوا ایک راہی اسلام آباد کی سڑک پہ اس نے کچل دیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان نے اس کے اوپر شدت دکھائی کہ ہم پکڑیں گے اس کو، پکڑ نہیں سکے اس کو، کیس بھی نہیں چلا سکے اس کو، پھر اخباروں میں آیا کہ اسے لینے کے لیے امریکہ سے اسپیشل C-130 طیارہ آیا ہے، وہ طیارہ پاکستان نے خالی واپس کر لیا، لیکن یہ ساری ایسے بول تھے اور ڈینگیں تھیں ساری، اصل ماجرا یہ ہے کہ وہ اس قاتل کو جو بغیر پاسپورٹ کے تھا، بغیر ویزا کے تھا، بغیر اس کے، اس کو اس نے قتل کیا پاکستانی کو، اور پھر ان کا اسپیشل طیارہ امریکہ سے آیا اور لے کر اس کو قطر چلا گیا، ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے، یہ روک نہیں سکے اس کو۔ دوسرا ایک اہم کام یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، تاریخ پاکستان میں پہلی دفعہ اعلان کی حد تک ہوا ہے، عملاً ناممکن ہے یہ کام ہو، اعلان کی حد تک ہوا ہے، اور یہ اچھے علامتوں میں سے ہے ایک، یہ اعلان بھی ہو جانا، اور وہ یہ کہ امریکی سفارتکاروں پر پاکستان میں سفارتی اصول لاگو کیے ہیں، جس طرح دیگر ملکوں کے سفیر پابند ہیں سفارتی قوانین کے، اس طرح امریکیوں کو بھی اب پابند کیا ہے، اور عجیب و غریب امریکیوں کے لیے جو پابندیاں لگائی ہیں ابھی، وہ یہ ہیں کہ تمام امریکی سفارتی عملہ پاکستان میں پاسپورٹ لے کر آئے گا، یعنی اس سے پہلے وہ پاکستان میں پاسپورٹ لے کر نہیں آتے تھے، بغیر پاسپورٹ کے پاکستان آتے تھے، ایک پاکستانی کو پاکستان آنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اور امریکی کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، اب پابندی لگائی ہے وزارت داخلہ نے کہ جو امریکی بھی آئے گا سفارت امریکہ میں، وہ پاسپورٹ لے کر آئے، دوسرا یہ کہ پاکستان کا ویزا لے کر آئے، یہ بھی قانون بنایا انہوں نے، اب بنایا ہے، اور امریکیوں کو بتا دیا ہے کہ اب آپ نے اس قانون پہ عمل کرنا ہے کہ کوئی بھی امریکی اگر پاکستان آتا ہے تو وہ ویزا لے کر آئے، یعنی اس سے پہلے وہ ویزا لے کر نہیں آتے تھے، جہاں سے مرضی ہے جہاز پہ بیٹھے وہ آ کے ایئرپورٹ پہ اتر کے سیدھا سفارت خانے چلے جاتے تھے، اور کسی سے کوئی، دوسرا یہ ہے کہ وہ، تیسرا یہ قانون ان کے اوپر بنایا گیا ہے، مفصل ہیں یہ قوانین جو انہوں نے امریکیوں کو بتائے ہیں کہ آپ نے یہ پابندی کرنی ہے، ان میں سے ایک حکم نامہ یہ وزارت داخلہ نے جاری کیا ہے کہ اب کے بعد تمام امریکی سفارت خانے کی گاڑیاں جعلی نمبر پلیٹوں سے نہیں آئیں گی باہر، یعنی پہلے وہ جعلی نمبر پلیٹ سے گاڑی چلاتے تھے، اپنی اصلی نمبر پلیٹیں نہیں ہوتی تھی، اپنی گاڑی پر خود ہی ایک جعلی نمبر پلیٹ لگا کے سارے ملک کے اندر گاڑیاں چلاتے تھے وہ، اب انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہر جگہ نہیں جا سکتے، ہر جگہ کی تصویر نہیں بنا سکتے، آپ جو مشینری لے کر آئیں گے پہلے اس کو انٹری کروائیں گے، یعنی یہ سارے کام پہلے فری تھے امریکہ کے لیے پاکستان میں، اب وزارت داخلہ نے پاکستان کے ان کو پابند کیا ہے کہ آپ نے یہ مراعات کرنی ہے، عرض کیا کہ یہ اعلان ہے، چونکہ ادھر امریکیوں نے پاکستانی سفیروں پر، سفارتی عملے پر پابندی لگا دی امریکہ میں، یہی چونکہ یہ تو پاسپورٹ بھی لے کے جاتے ہیں، ویزا بھی لے کے جاتے ہیں، انہوں نے اور طرح کی پابندیاں لگائی ہیں کہ آپ سفارت خانے سے باہر نہیں جا سکتے، کسی دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے، کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، کسی سرکاری دفتر میں نہیں جا سکتے، میڈیا کے دفتر نہیں جا سکتے، پاکستانی سفارتی عملے پر امریکہ نے یہ پابندیاں لگائی ہیں، جواب میں پاکستانیوں نے یہ پابندیاں ان پر لگائی ہیں کہ اب تمہارے لیے پاسپورٹ ہونا بھی ضروری ہے، ویزا ہونا بھی ضروری ہے، اب ہم تمہیں سیدھا کریں گے کہ تم ہمارے ملک میں پہلے بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے آتے تھے۔ باہر کیف اعلان کی حد تک ہی یہ دلیرانہ کام کیا ہے، جرت کی ہے، 70 سال بعد کسی میں جرت پیدا ہوئی ہے کہ امریکیوں کو بھی اعلان کر سکیں، کم از کم اخباروں میں دے سکیں، ہر چند کرنل جوزف کی طرح اسے روک نہیں سکیں گے کسی امریکی سفیر کو، کسی پاکستان کی سڑکوں پر نہ پولیس نہ فوج نہ کوئی بھی نہیں روک سکتا، امریکہ اس نے خود کہا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے کھرب ڈالر آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ کی جرت کیا ہے ہمیں روکو اپنے ملک کے اندر، لیکن یہ بھی ایک خوش آئین قدم ہے جو انجام پایا ہے۔ ایک خبر جو سعودیہ کے متعلق ہے وہ یہ کہ 21 اپریل کو شاہی محل میں فائرنگ ہوئی تھی، جسے انہوں نے ایسے گول کر دیا کہ ڈرون چھوٹا جہاز تھا کھلونا، اور وہ کسی بچے نے اڑایا تو وہ شاہی محل کے اوپر آ گیا اور شاہی محل کے عملے نے اس پر فائرنگ کی تھی، لیکن اندر کی خبریں جو آئیں اور بعض نیوز ایجنسیز نے، میڈیا نے نشر کی ہیں وہ خبریں کہ باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے شاہی محل کے اندر اور حملہ ہوا ہے، اور اس میں جو تشویش والی خبر ہے جس کو زیادہ اس وقت اہمیت دے کر نقل کیا جا رہا ہے کہ 21 اپریل سے لے کر آج تک کسی نے محمد بن سلمان کو نہیں دیکھا، نہ وہ میڈیا پہ آیا ہے، نہ وہ ٹی وی میں آیا ہے، نہ وہ کہیں دیکھا گیا ہے، نہ اس کو نہ اس کی ملاقات ہوئی ہے. اس دوران امریکی وزیر خارجہ بھی، اس نے بھی دورہ کیا ہے سعودیہ کا، اس سے بھی نہیں ملا بن سلمان، اور متضاد خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ بن سلمان ظاہراً زخمی ہوا ہے، اس کو گولیاں لگی ہیں، اسی پر اٹیک ہوا تھا اور اس کو کسی جگہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے علاج معالجہ اس کا چل رہا ہے. باہر کیف اس طرح کی خبریں میڈیا کے اوپر اس وقت گردش کر رہی ہیں بن سلمان کے بارے میں کہ 21 اپریل سے آج کیا تاریخ ہے، 18 مئی، ایک مہینہ لگ بھگ ہونے والا ہے، اور یہ شخص جو تھا ہی میڈیا کا مندہ، اس کا زیادہ ٹائم 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے میڈیا پہ گزرتے تھے، ایشو بناتا تھا اور خبریں دیتا تھا اور شوق تھا اس کو بہت میڈیا پہ رہنے کا، ایک دم سے اسی دن سے غائب ہوا اور آج تک کسی شو میں نہیں آیا اور نہ ہی اس کے کوئی اقدامات باہر کے، جیسا کہ پہلے پیشن گوئی تھی کہ ابھی نہیں تو عنقریب ہوگا سعودی عرب کے اندر ایک ڈرامائی عمل انجام پانے والا ہے. امریکہ نے اور اسرائیل آل سعود اس مثلث شوم نے یہ طے کر لیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اب ایران کے ساتھ انہوں نے جنگ کرنی ہے، اور اقوام متحدہ کے اندر سابقہ امریکی سفیر جان بولٹن اور اس وقت موجودہ امریکی سیکیورٹی کا سربراہ ہے، ایڈوائزر ہے بش کا، اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا، جان بولٹن جو پہلے اقوام متحدہ میں امریکی مندوب ہوا کرتا تھا، اس نے بیان دیا تھا 2017 کے آخر میں، اس نے یہ بیان دیا تھا کہ 2019 میں ایرانی سسٹم ختم ہو جائے گا، انقلاب ختم ہو جائے گا، اور جشن کی تیاریاں کریں کہ ہم ایران کے اندر تبدیلی لے آئیں گے، ایران میں بغاوت ہو جائے گی اور ایران میں حکومت چینج ہو جائے گی، اور یہ اسی کی سمت جا رہے ہیں تینوں ملک. انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم ایران کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں، تبدیلی اس طرح سے لا رہے ہیں کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، ان پابندیوں کے نتیجے میں ایران میں لوگوں کے اوپر دباؤ پڑے گا، مہنگائی زیادہ ہو جائے گی، افراط زر ہو جائے گا، ضرورت کی اشیاء کم ہو جائیں گی، لوگ زندگی کی معیشت میں تنگی میں آ جائیں گے، اور پھر بغاوت کریں گے اس نظام کے خلاف، سسٹم کے خلاف، اور باہر سے ان کی حمایت کی جائے گی، اور اس طرح ایک نیا انقلاب اور ایک نئی بغاوت کے ذریعے ایرانی سسٹم تبدیل کر دیا جائے گا. اس وقت فرانس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے ان کی، ان وزرائے خارجہ کی، یورپی اور امریکن اور عربوں کی، اور اس کے اندر ایران کے اندر تبدیلی کے لیے باقاعدہ سنجیدگی سے غور و فکر شروع کیا انہوں نے، یعنی انہیں گویا لگ رہا ہے کہ تبدیلی بہت قریب ہے وہاں پر، جس طرح کی انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں اور جو ماحول بنایا ہے کہ ایران میں عنقریب بغاوت شروع ہونے والی ہے. اس میں برطانوی موجودہ وزیر خارجہ جانسن، اس نے ایک بات کی ہے کہ آپ ایران میں تبدیلی جیسا خطرناک قدم مت اٹھاؤ، کہا کہ یہ اس میں بھی اس فیور میں ہوں کہ ایران میں تبدیلی آنی چاہیے، انقلابی حکومت ختم ہو، ولایت فقیہ کا نظام نعوذ باللہ ختم ہو. یہ اس نے بھی اذیان بقا ہے، برطانوی وزیر خارجہ نے، یہ پچھلے ہفتے کی کاروائی ہے ان کی، کہ میں بھی اس کا حامی ہوں کہ تبدیلی ہو، لیکن آپ جس انداز سے کہہ رہے ہو کہ ملک کے اندر پابندیاں لگائیں اور عوام شورش کریں اور بغاوت کریں، اور اس بغاوت میں پھر نظام تبدیل ہو جائے گا اور ہم اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں گے، یہ کام مت کرو. اس نے انہیں ہوشیار باش دی ہے، خبردار کیا ہے کہ یہ خطرناک قدم ہے تمہارا. برطانوی وزیر خارجہ کے بیان میں یہ تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس نے جو اس کا بیان تھا میں اس کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے سید علی خامنئی کی حکومت ختم کی تو مجھے ڈر ہے کہ قاسم سلیمانی کی حکومت قائم ہو جائے گی اور سید علی خامنئی سے پھر زیادہ مشکل آ پڑے گی آپ کو، جب قاسم سلیمانی ایران کا لیڈر ہو گیا، حاکم ہو گیا، تو پھر تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، یعنی پھر تمہیں لینے کے دینے پڑ دیں گے۔ قاسم سلیمانی ایران کی اس بیرون ملکی جو فورس ہے ایران نے بنائی ہے، ایک سپاہ پاسداران، اس میں ایک برگیڈ یا سپاہ کا ایک حصہ جسے بیرون ملک ایران سے باہر کی سرحدوں کے لیے جو فوج ہے ایران کی کنٹری سے باہر، اس فوج کا سربراہ ہے قاسم سلیمانی، بہت مشہور شخصیت ہے نام ان کا اس وقت میڈیا میں، اور سوریا کی جنگ میں، عراق کی جنگ میں، یمن کی جنگ میں جو چہرہ سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے، اور مغربی دنیا ان سے بخوبی آشنا ہے سب، اور ان سے ڈرتے بھی ہیں، لرزتے بھی ہیں سارے، ان کے نام سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت آنے کا خطرہ ہے، یعنی ممکن ہے وہ کودتا کر کے اور حکومت لے لیں، لہذا آپ یہ نہ کریں، یہ اقدام نہ کریں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اس 2019 تک مشرق وسطی میں وہ جو چاہتے ہیں تبدیلی آئے، یہ آئے گی تبدیلی، وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر یہ تبدیلی آئے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایران کے خلاف جو یہ مکر و فریب اور جو منصوبہ بنا رہے ہیں اس کے تحت تبدیلی آئے گی، لیکن تبدیلی دو جگہوں پر آنے کی توقع ہے، یا اسرائیل نابود ہو جائے گا یا پھر آل سعود، یا دونوں ختم ہو جائیں گے۔ یہ تبدیلی زیادہ قریب نظر آتی ہے، متوقع نظر آتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی چاہتا ہے کہ مشرق وسطی میں ایسا ماحول بنے، اگر ایران ختم ہوتا ہے، ایران کی حکومت ختم ہوتی ہے تو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت ہے، اگر آل سعود ختم ہوتے ہیں تو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت ہے، وہ دونوں صورتوں میں خوش ہے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے اکساتا ہے ان کو آگے کرنے کے لیے۔ یہ اس کو اکساتے ہیں کہ آپ ایران پر حملہ کرو، وہ ان کو اکساتا ہے کہ آپ دونوں ایران پر حملہ کرو، اور سب کو معلوم ہے کہ جس نے حملہ کیا، یہ طے شدہ بات ہے کہ جو حملہ کرے گا اسی کی نابودی کا خطرہ موجود ہے۔ یہ حالات انہوں نے ایران کے اوپر بنائے ہیں، اور اندرونی طور پر ایران میں شورش کروانے کے لیے ہر قسم کا اقدام کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اس دوران اب دیکھیں پہل کس کی ہوتی ہے، کون، جس طرح رہبر معظم نے پیشن گوئی فرمائی ہوئی ہے کہ اسرائیل آئندہ 25 سال میں نہیں ہوگا، صفحہ ہستی پر نہیں ہوگا، اور آل سعود کے زوال کے اسباب بالکل ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اب دن رہ گئے ہیں، ہم یہ بھی نہ کہیں سال رہ گئے ہیں بلکہ ان کے دن رہ گئے ہیں، اور اپنی حماقتوں سے یہ انشاءاللہ ان کے شر سے عالم اسلام بھی اور عالم انسانیت بھی نجات پائے گا۔ ٹرمپ نے ایک جو اور بےہودہ کام کیا ہے، اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں مظاہرے ہوئے ہیں غزہ کے اندر، تقریباً 64 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں جن میں 8-10 بچے چھوٹے شامل ہیں، اور مسلسل انتفاضہ فلسطین اپنے اوج پر ہے، ہر روز اہل غزہ و اہل فلسطین اپنی زمین کی طرف واپسی کے عنوان سے تحریک چلائے ہوئے ہیں، اور روزانہ سرحدوں پر آتے ہیں، مقبوضہ سرحدوں پر آتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، روزانہ شہداء ہوتے ہیں، اور یہ تحریک اپنے عروج پر ہے اس وقت، اور یہ انتفاضہ بھی علامت ہے کہ انشاءاللہ اندر سے فلسطینی اب اس طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ عربوں کے اوپر یا عالمی اداروں پر بھروسہ کر کے یہ آزادی نہیں پا سکتے، جب تک خود اپنے زور بازو سے اٹھ کے قیام کر کے اور اپنا حق واپس لیں۔ عنوان ان کی تحریک کا یہ، اپنی سرزمین کی طرف واپسی، جو ہمارا حق ہے ہم اس کی طرف جائیں گے، واپس جائیں گے۔ پہلے عالمی اداروں پر بھروسہ کر کے 70 سال بیٹھے رہے، اور اب انہوں نے اب خود سے اپنے زور بازو اور خود اعتمادی کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کیا ہے. اور یہی تبدیلی کشمیر کے اندر بھی آئی ہے. کشمیر میں بھی پہلے نگاہیں بیرون پہ لگی ہوتی تھیں اور باہر جو کچھ کاروائی ہوتی تھی کشمیریوں کے لیے اس پر انحصار کرتے تھے. اب اپنے اندرونی وسائل اور اندرونی حکمت عملی کے ساتھ آزادی کی نہضت چلائی ہے, کوشش کی ہے, اور ان پر بھی فلسطینیوں ہی کی طرح ظلم و جبر انتہا پر ہے. ہندوستانی افواج بے رحمی کے ساتھ کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں, لیکن چونکہ دنیا میں اور بحران بہت زیادہ ہیں, ان بحرانوں کے آگے دب جاتی ہیں فلسطین کی خبریں اور کشمیر کی خبریں. فلسطین کے لیے جو راستہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے معین فرمایا تھا وہی نجات دہندہ راستہ ہے کہ ملتیں, تمام مسلمان قومیں اس اسرائیل کے خلاف قیام کریں, فلسطین کے حق میں قیام کریں, تو فلسطین احیاء ہوگا اور زندہ ہوگا اور واپس آ جائے گا. اور وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں روز قدس. ابھی بعض منافقانہ اپنا اقدام کر کے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں, جیسے عرب کانفرنس ہوئی ہے اور بےغیرتی کے ساتھ انہوں نے کانفرنس برقرار کر کے اور فلسطینیوں کے ساتھ ظاہری ہمدردی کر کے اور اسرائیل کے ساتھ بھی ہمدردی کر کے اور عرب سربراہوں نے کانفرنس اپنی ختم کر دی ہے. کوئی اقدام نہیں کیا, کوئی مدد نہیں کی, کوئی بیانیہ صادر نہیں کیا, کوئی ایسا سیاسی اقدام نہیں کیا. اور تمام اقوام عالم اب اس نتیجے پر پہنچ گئی ہیں کہ وہ اپنے زور بازو سے اور اپنے وسائل سے اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر ہی اپنی نجات کا سامان کر سکتے ہیں. دوسروں کی طرف نگاہ رکھ کے اور دوسروں پہ بھروسہ کر کے کبھی بھی اپنا معمولی سا مقصد بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ بھی بعض موضوعات ہیں جو بیان کرنے کی ضرورت تھی, لیکن ابھی وقت کافی ہو گیا ہے, یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.